صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ صراط مستقیم کی ایک جامع دعا ہے. اور اس دعا میں بندہ اپنے اللہ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگتا ہے, سیدھے راستے کی ہدایت. اور اگلی آیات میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس صراط مستقیم کی وضاحت ہے اور تشریح ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس کی رہنمائی موجود ہے. اہدنا الصراط المستقیم میں صراط مستقیم کی دعا ہے اور ایک جامع دعا ہے کہ ہم اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما دے. تو پھر اگلے آیات میں اس سیدھے راستے کی وضاحت ہے, اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے, اس کی تشریح ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا اور یہ حاصل کیسے ہوگی, یہ ملے گی کیسے, اس کا تذکرہ ہے. اور یہ بات ہم نے آپ سے عرض کر دی تھی اہدنا کے متعلق کہ ایک رہنمائی ہوتی ہے زبانی بتلا دینا اور ایک رہنمائی ہوتی ہے منزل تک پہنچا دینا. تو یہاں جو ہم اللہ سے دعا کر رہے زبانی رہنمائی نہیں مانگ رہے بلکہ اللہ سے کہہ رہے اللہ فضل فرما دے, منزل تک پہنچا دے, مقصود تک پہنچا دے. ان دونوں معنوں میں عام طور پہ فرق یوں کیا جاتا ہے کہ جب صرف زبانی راستہ بتلانا مقصود ہو تو ہدایت کے بعد الہ کا لفظ آتا ہے, الہ. اور جب الہ نہیں آئے اور ہدایت مانگی جائے تو پھر اس کا مقصد ہے مقصد تک پہنچا دو, منزل تک پہنچا دو. تو یہاں اہدنا الہ نہیں ہے بلکہ اہدنا الصراط المستقیم ہے, کیونکہ ہم اللہ سے کہہ رہے کہ ہمیں منزل تک پہنچا دو, مقصد تک پہنچا دو. تو یہاں دوسرا معنی پیش نظر ہے جو ہم اللہ سے اس دعا میں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں منزل تک پہنچا دے. آج ہمارے ذہنوں میں عام طور پہ یہ خیال آتا رہتا ہے کہ جس دور میں ہم چل رہے ہیں یہ دور بڑا مشکل ہے, ہر طرف گناہوں کی زندگی ہے, آنکھوں کو پناہ نہیں, کانوں کی حفاظت مشکل ہے, معاش کے لیے نکلیں تو لقمہ حلال کی تلاش مشکل ہو گئی, رشوت ہے, خیانت ہے, ہر آدمی حرام کے لیے منہ کھولے بیٹھا ہے. ایسے میں دین پہ چلنا کوئی آسان نہیں, رکاوٹیں بہت ہیں, مشکلات بہت ہیں. کیسے چلیں گے, کیسے چلیں گے؟ تو میرے عزیزو, اللہ رب العزت نے ایک دعا سکھائی ہے نا کہ تم سچی طلب سے ہم سے مانگو تو صحیح. اگر تم اللہ کی بارگاہ میں کل کھڑے ہو گئے اور اپنی بے دینی کی وجوہات یہ بیان کی کہ وہاں حلال کمانا مشکل تھا, جائز راستوں سے معاش کمانا مشکل تھا, شریعت کا خیال کر کے دین پہ چل کر کے زندگی گزارنا مشکل تھی, اللہ تم سے یہ پوچھ لے کہ میاں میں بھی تو تھا, تم نے مجھ سے اس مشکل کے بارے میں سوال بھی کیا تھا, مجھ سے دل کی سچی طلب کے ساتھ ہدایت بھی مانگی تھی, اس کو بھی تم نے اپنی ضرورت محسوس کیا تھا, تو تمہارے دل کے اندر اس کے لیے بھی کوئی بے چینی اور سچی تڑپ موجود تھی. تو اگر کوئی شخص روزانہ دل کے دھیان کے ساتھ کہ میں اللہ سے مانگ کیا رہا ہوں, میں تو عہد کر چکا ہوں نا کہ نہ عبدو میں تیری بندگی کروں گا, تو پھر اسی سچی طلب کے ساتھ اللہ سے یہ بھی تو کہہ دے کہ اہدنا الصراط المستقیم. بے خیالی میں نماز کے الفاظ نہ کہے, بے دھیانی میں ان الفاظ کو نہ کہے, رٹے رٹائے انداز میں نہ کہے, دماغ کو حاضر کر کے کہ میں اللہ سے صراط مستقیم مانگ رہا ہوں, اور روزانہ کچھ وقت اکیلے بیٹھ کر یکسوئی سے اللہ سے کہہ دینا کہ مشکلات بہت ہیں, رکاوٹیں بہت ہیں, لیکن میں تیرے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں, لیکن میرے لیے مسائل بہت ہیں, میرے جیسے کے لیے آسان نہیں ہے. تو سچی طلب سے مانگے تو صحیح, پھر دیکھیں اللہ کیا کرتے ہیں. کیا اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان نہیں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے, یہ تو ہمارا ایمان ہے. تو اس ذات کے لیے صراط مستقیم پہ چلنا میرے لیے آسان کرنا کیا مشکل ہے؟ اور جو بتائیے, اگر وہ رکاوٹیں دور کر دیں, وہ مشکلیں حل کر دیں, وہ راستہ آسان کر دیں, تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ صرف اس خیال سے کہ اس بے دینی کے دور میں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے, اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کوئی کوشش کوئی تدبیر نہ کرے, نہ سچی طلب اور تڑپ سے اللہ سے مانگے, اس کا مطلب ہے کہ اس کی نظر میں ہدایت کی قیمت ہی نہیں ہے, صراط مستقیم کی اہمیت ہی نہیں ہے, یہ ہدایت کے راستے پہ آنا ہی نہیں چاہتا. ورنہ اللہ نے تو حجت تمام کر دی نا کہ یہ ٹھیک ہے, مشکلات ضرور ہوں گی, ہر زمانے کے اندر حالات مختلف ہیں, لیکن میں بھی تو ہوں. جس زمانے میں لوگوں نے صراط مستقیم اختیار کیا تھا, اس وقت تو صراط مستقیم پہ چلنا گردنیں کٹوانی پڑتی تھی, پتھر کھانے پڑتے تھے, بے گھر ہو جایا کرتے تھے, جلا وطن کر دیا کرتے تھے, گھروں سے نکال دیا کرتے تھے, انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا, آرے سے کاٹ دیا کرتے تھے. لیکن قدردانوں نے تو اس دن بھی اور اس وقت بھی صراط مستقیم پہ چلنے کی ٹھان لی تھی. قدردانوں نے تو ان حالات میں بھی صراط مستقیم پہ چلنے کی ٹھان لی تھی. حضرت خبیب کہ حضرت عمر نے جب قمیض کمر سے اٹھائی تو اس میں گڑے پڑے ہوئے تھے. حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, یہ گڑے کس چیز کے؟ اب بتائیے, کمر میں گڑے آسانی سے نہیں پڑتے. فرمایا اس صراط مستقیم کی طلب میں اور اس کے جستجو کی خاطر مجھے ظالموں نے آگ کے انگاروں پہ لٹایا تھا, یہ اس سے گڑے پڑے ہیں. ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہے نا, ہمارے لیے تو زیادہ زیادہ کچھ خواہشات ٹوٹیں گی, کچھ تھوڑی بہت ناگواری آئیں گی, کچھ بظاہر معاش میں آمدنی میں کچھ 19-20 ہو جائے گا, لیکن وہ حالات تھوڑی ہیں. لیکن چلو ہم کمزور صحیح, ہمارے لیے یہ رکاوٹیں بھی بڑی رکاوٹیں ہیں, تو لیکن میرے عزیزو دعا بھی تو ہے, اللہ کریم بھی تو ہے, اللہ کی قدرت بھی تو ہے, اللہ بھی تو اپنی طاقت کے ساتھ آج موجود ہیں, اور اس کا یہ اعلان بھی تو ہے, ادعونی استجب لکم, تو مجھ سے مانگو نا, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تم دعا تو مانگو صراط مستقیم کی, سچی طلب اور سچی تڑپ کے ساتھ. تم اپنے اندر سچی طلب تو پیدا کرو کہ واقعی میں نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے. لیکن اگر یہ ذہن بنا رہی ہے کہ بس اتنا ہی کافی, اس سے آگے دے رہی, اس سے آگے نہیں. اگر اس سے آگے ہوگا تو پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے, پھر دنیا میں مزہ کیا آئے گا, پھر انجوائے کیسے کریں گے. تو ہمیں ابھی تک مزہ لگا ہے خارج کا, خارج کرنے والے کو بھی بڑا مزہ آتا ہے, لیکن صحت کے مزے کا تو مقابلہ نہیں ہے نا. گناہوں کی زندگی کا مزہ ایسے جیسے خارج کا مزہ ہوتا ہے, کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, جلن بڑھتی ہے, تکلیف بڑھتی ہے, زخم گہرا ہوتا ہے. گناہوں کی لذت کا انداز یہی ہے, اس کی کیفیت بھی یہی ہے, مزہ آتا ہے لیکن جلن بڑھتی ہے, بے سکونی بڑھتی ہے, اندر کی بے چینی بڑھتی ہے. تھوڑی دیر خارش نہ کرو, ناگواری ہوگی, صحت مل جائے گی. صحت کا اپنا مزہ ہے, صحت کا اپنا مزہ ہے. تو گناہوں سے ہمت کر کے پرہیز کر لو, ناگواری ہوگی لیکن سبحان اللہ پرہیزگاری کا اپنا سکون ہے, تقوی کی اپنی ٹھنڈک ہے, نیکی اور اطاعت کے اپنے مزے ہیں. خاتون آئی تو ایسے گھر میں آئی جن کے گھر والے عام طور پہ باہر نہیں نکلتے, تو وہ کہنے لگی آپ گھر میں بور نہیں ہوتی, مال بھی نہیں جاتی, پارک بھی نہیں جاتی, مال بھی نہیں جاتی, پارک بھی نہیں جاتی, کلب بھی نہیں جاتی, گھر میں بور نہیں ہوتی. وہ بیچاری صحیح کہہ رہی تھی, اس لیے کہ جب آدمی اندر سے بھی بور ہو اور گھر والے بھی ایک دوسرے سے بور ہوں تو وہاں پھر بوریت ہی ہوگی نا, وہاں پھر بوریت ہی ہوگی. پھر وہ اس کو بوریت کو ختم کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں بیچارے, لیکن باہر سے جو واپس آتے ہیں اور ٹینشن لے کے آتے ہیں اور بے سکونی لے کے آتے ہیں, ہر ایک اپنا اسٹیٹس لے کے آتے ہیں نا, تو اور دکھ لے کے آتے ہیں. اور جس کے اندر جنت ہو سکون کی, گھر بھی نیکیوں کی وجہ سے سکون ہو, تو بتائیے اس کو باہر جانے کی ضرورت ہوگی. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, تمہارا گھر تو سکون کی چیز ہے, ازواج لتسکنوا الیہا, تمہاری ازواجی زندگی کیا ہے, شوہر بیوی کے پہلوں میں سکون پائے اور بیوی شوہر کے پہلوں میں سکون پائے. لیکن اب تو ٹینشن بڑھ جاتی ہے, قرآن تو کچھ اور بتا رہا ہے, گھر بھی جنت سکون, ازواجی زندگی بھی سکون, تطمئن القلوب, اور دل کے اندر بھی جنت. بتائیے یہ بھی بور ہوگا, یہ بھی بور ہوگا. بوریت وہاں ہوتی ہے جہاں دل بھی خالی ہو, جہاں گھر بھی سکون نہ ہو, جہاں رشتوں کے اندر بھی مٹھاس نہ رہے. وہ بیچارے دل بلانے کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اور ملتا پھر بھی نہیں ہے, ملتا پھر بھی نہیں ہے. تو بوریت گھروں میں کہاں بوریت ہوتی, گھر تو جنت ہوتا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے سکون ملتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر, ازواج لتسکنوا الیہا, قرآن سچ کہتا ہے نا. لیکن میری زندگی غلط ہو گئی نا, اس لیے میں اسے ماروں. تطمئن القلوب الذین آمنوا, قرآن کہتا ہے ایمان والے کو دل سکون سے ہوتا ہے, لیکن میری زندگی غلط ہو گئی نا, میرا دل سکون سے خالی ہے. جعل لکم من بیوتکم سکنا, قرآن کہتا ہے گھر سکون کی چیز ہے, میری زندگی غلط ہو گئی نا, میرا گھر سکون سے خالی ہو گیا, تو قصور تو میرا ہے نا. تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ پورے طور پہ صراط مستقیم پہ آئے گا تو مزے ختم ہو جائیں گے. یہ بڑی غلط فہمی ہے. تو میرے عزیزو سچی طلب اور تڑپ کے ساتھ، سچی طلب اور تڑپ کے ساتھ صراط مستقیم مانگی، یہ ایک دعا ہے، آپ مانگیے نا اس کو، پھر آپ کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، پھر قابل قبول نہیں ہے. ہاں آپ سچی طلب سے بھی کوشش کر رہے ہیں، پھر صراط مستقیم ملے گا کیسے؟ اس کے لیے قدم بھی اٹھا رہے ہیں، پھر دیکھیے دعا کیا رنگ لاتی ہے اور کیا انقلاب آتا ہے زندگی میں، کیسا سکون کا انقلاب آتا ہے زندگی میں. تو بتایا یہ کہ حوصلہ نہ ہاریں، مایوس نہ ہوں، کم ہمتی نہ دکھائیں کہ ہم جیسے لوگ اور اس دور میں پورے طور پہ صراط مستقیم پہ کیسے چل سکتے ہیں. کم ہمتی نہیں، مایوسی نہیں، یہ نسخہ استعمال کریں اور سچی طلب کے ساتھ اللہ سے مانگیں، نمازوں کے اندر بھی، بے خیالی بھی نہ دعا کریں، یہ پورے دھیان کے ساتھ دعا کریں، اکیلے بیٹھ کر بھی یکسوئی کے ساتھ اللہ سے یہ مانگ کریں اہدنا الصراط المستقیم، پھر دیکھیے اللہ رب العزت ہمارے لیے صراط مستقیم پہ آنا کیسے آسان فرما دیتے. ایسا نہیں ہو سکتا میرے عزیزوں، ہم مانگے بھی نہیں، ہماری چاہت بھی نہ ہو اور ہمارے اندر سچی طلب بھی نہ ہو اور پھر ہمیں ہدایت مل جائے. ہدایت کوئی ایسی گری پڑی چیز نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں انلزموکموہا وانتم لہا کارہون، تمہیں تو یہ ہدایت اچھی نہ لگے اور ہم تمہیں زبردستی ہدایت کا توق پہنا دیں، ایسا نہیں ہوگا. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے تمہیں مل جاتی ہے، وہ دولت ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے مل جاتی ہے. باپ مالدار تھا، اس کے مرتے بیٹا مالدار ہو گیا، باپ زمیندار تھا، بیٹا نالائق ہے، لیکن باپ کے مرتے بیٹا زمیندار ہو گیا، وہ اور چیز ہے جو بن مانگے اور بن طلب کے مل جایا کرتی ہے. لیکن ہدایت کی دولت ایسی گری پڑی چیز نہیں کہ بن مانگے اور بن طلب کے کسی کو مل جائے، یہ ایسی گری پڑی چیز نہیں ہے. وہ دولت ہوگی، وہ دنیا ہوگی، وہ زندگی کے اسباب و وسائل ہو سکتے ہیں. ہدایت ایسی چیز نہیں ہے، یہ تو طلب دکھانی ہوگی، یہ تو اپنے اندر ایک طلب پیدا کرنی ہوگی. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، ہم اس کو تمہارے لیے لازم کر دیں، گلے کا توک بنا دیں اور تمہیں پسند نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا. یہاں تو ہدایت مانگنی ہوگی، ہدایت مانگنی ہوگی. تو صراط مستقیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سچی طلب دکھائیں اور سچے طلب سے اس دعا کو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے لیے کوشش کریں، کوشش کریں. جب کوشش بھی ہوگی اور دعا بھی ہوگی. دیکھو ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے اے اللہ لاہور لے جا، اور کوشش نہیں کرتا، کوشش کرتا ہے کوئٹہ میں جانے کے لیے. تو بتائیے اس دعا میں سچا ہے؟ ارے میاں، جہاں کے جانے کی تمہیں طلب ہے قدم بھی اسی طرف اٹھاؤ نا، راستہ بھی وہی اختیار کرو نا. پھر مانگ کچھ اور رہے ہو، راستہ کچھ اور اختیار کر رہے ہو. تو صراط مستقیم ہے کیا؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ ملے گا کیسے صراط مستقیم؟ تو بتا دیا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا. یہ پہچان کر دی کہ تم نے ان لوگوں کے راستے کو اختیار کرنا ہے. کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے؟ قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جن پر اللہ کا انعام ہے وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں. گویا کہ آپ سورہ فاتحہ میں دعا کر رہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین اے صراط النبیین والصدیقین والشہداء، اللہ نبیوں کے راستے پہ چلا، صدیقین کے راستے پہ چلا، شہداء کے راستے پہ چلا، صالحین کے راستے پہ چلا. نبی تو آپ جانتے ہیں، صدیق جو اللہ کے فرمان برداری میں 100% سچا، شہید جو اللہ کی رضا کی خاطر جان کی بازی دینے والا، صالحین جو 100% اللہ کی فرمان برداری پر اپنی زندگی وقف کرنے والا. بتائیے ہم نماز میں کیا مانگ رہے ہیں؟ بس اوقات ہماری زبان کے بول اور ہمارا دل ایک پچ پہ نہیں ہوتا، ان میں آپس میں ہمائنگی نہیں ہوتی. زبان سے تو کہہ رہا ہے ان کے راستے پہ چلا دے، اور دل میں ہوتا ہے کس کے راستے پہ چلا دے. تو جب زبان اور دل ایک جگہ پہ نہ ہو تو اسے نفاق کہتے ہیں، اسے نفاق کہتے ہیں، کچرا ہے، یہاں کچرا ہے. دل میں بھی یہی طلب ہو کہ اللہ سیدھا راستہ دے دے، زبان پر بھی یہی ہو کہ اللہ ان نبیوں اور صدیقین اور شہداء کا راستہ دے دے. یہ سچائی ہے، یہ اس کے بولوں میں سچائی ہے، یہ دل کا بھی سچا ہے. تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں نبیوں کا راستے کی ہدایت فرما دے، صدیقین کی، شہید کی، صلحاء کی. نبی نہیں لیکن صدیقین ہیں، شہید بھی ہیں اور صالحین بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، قیامت تک رہیں گے ایسے لوگ. صدیق میں اعلیٰ درجہ ابو بکر کا ہے، لیکن ہر دور میں ایسا طبقہ رہتا ہے جن کی پوری زندگی اللہ کی فرمانبرداری میں سچائی پر گزر رہی ہے. تو ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں ایک تھوڑا سا اہم نقطہ ہے، اللہ کریم یہ بھی کہہ سکتے تھے اور یہ کہنا بھی درست تھا کہ صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کے بعد اللہ کہہ سکتے تھے صراط القرآن، قرآن کا راستہ، اس لیے کہ قرآن بھی صراط مستقیم ہے. اور یہ بھی تفسیر اور وضاحت ہو سکتی تھی صراط السنہ، صراط مستقیم کی وضاحت یہ ہوتی سنت کا راستہ، نبی کا راستہ، شریعت کا راستہ، یہ بھی درست تھا. لیکن یہاں قرآن بھی نہیں بتایا، سنت بھی نہیں بتایا، افراد بتایا، شخصیات بتائیں. یہ بتایا کہ کتاب سے آپ کو نظریاتی علم مل سکتا ہے، کتاب سے آپ کو نظریاتی علم مل سکتا ہے، لیکن عمل اور کردار سے آپ کو نمونہ مل سکتا ہے. تو نظریاتی علم بھی ضروری ہے قرآن، لیکن ساتھ ساتھ اس کے لیے عملی نمونہ بھی ضروری ہے، اس کے لیے سنت کا نمونہ بھی ضروری ہے. اس لیے یہ خیال کرنا کہ ہمیں کسی شخصیت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور اس کے تراجم موجود ہیں، ہمیں اردو بھی آتی ہے، انگریزی بھی آتی ہے، ہم خود ہی جا کر سیکھ لیں گے اور دیندار بن جائیں گے. تو یہ دنیا کے کسی علم و فن میں ایسا نہیں ہوتا. کوئی میڈیکل سائنس سیکھنا چاہے کیا مجھے نہ کالج کی جانے کی ضرورت ہے، نہ اسکول جانے کی ضرورت ہے، نہ یونیورسٹی جانے کی ضرورت ہے. مجھے انگریزی آتی ہے، میں میڈیکل سائنس کی سارے کتابیں پڑھ کے خود ہی ڈاکٹر بن جاؤں گا. کوئی بھی اس پہ اعتماد نہیں کرتا، اور کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ اس نے واقعی اس فیلڈ کے اندر کمال حاصل کیا اور مقصد حاصل کر لیا. کسی بھی فن کو آپ دیکھ لیں، علم و فن کے اندر وہاں علم کے ساتھ ساتھ شخصیت کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے میرے عزیزو، ہدایت کے لیے بھی ضروری ہے، جہاں اللہ کی کتاب ضروری ہے وہاں اللہ والے بھی ضروری ہے، جہاں کتاب اللہ ضروری ہے نا وہاں رجال اللہ بھی ضروری ہے، جو قرآن حدیث پر عمل کرنے کے نمونہ ہوں وہ بھی ضروری ہے. نری کتاب اس سے بھی گمراہی ہوتی ہے، کتاب چھوڑ کے نری شخصیت یہ بھی گمراہی ہے. کتاب ہو اور کتاب والے بھی ہوں، کتاب اللہ بھی ہو اللہ والے بھی ہوں، رجال اللہ بھی ہوں، جو قرآن و سنت کی زندگی، جن کی نمونہ، جن کی زندگی اس میں ڈھلی ہوئی ہے، ان کی صحبت بھی ضروری ہو. یہ ایک اہم نقطہ ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے کوئی بھی آسمانی کتاب ایسی نہیں بھیجی کہ کتاب بھیجی ہو، صحیفہ بھیجا ہو اور شخصیت نہ بھیجی ہو. تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، صحائف ہیں، کہیں ایسا نہیں ہو اللہ نے آسمان سے کچھ بھیجا اور شخصیت نہ بھیجی ہو. شخصیت ضروری ہے، ورنہ اللہ میاں قرآن مجید ہر گھر میں پہنچا دیتے، بیت اللہ کے اوپر نازل کر دیتے اور عربوں سے کہتے میاں عربی تمہیں آتی ہے، قرآن دیکھتے جاؤ، سیکھتے جاؤ، بس ہدایت پاتے جاؤ. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے صرف عربی بھی کافی نہیں ہے، لیکن اب جو مخلوق پیدا ہوئی ہے وہ سمجھتی ہے ہم اردو سمجھ کے قرآن سے ہدایت حاصل کر لیں. حالانکہ اردو بس اوقات قرآن کا ترجمہ بھی واضح نہیں ہوتا، اور بس اوقات میں آپ کو اردو کا ایک جملہ کہوں نا، ایک جملہ تو اس کا مفہوم بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. مثلا چھوٹا بچہ میرے پاس بیٹھا ہو اور میں انصاف سے کہوں، ان کے بارے میں کہوں اس چھوٹے بچے سے، یہ آپ کے والد ہیں، 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 یعنی یہ آپ کے والد ہیں. آپ اس کو تحریر میں لکھیں، اس کا آپ ترجمہ صرف الفاظ سے نہیں پہچان سکتے کہ یہ خبر ہے، یہ آپ کے والد ہیں، خبر ہے، یا یہ سوال ہے، یہ آپ کے والد ہیں، سوال ہے، یا تعجب ہے، اتنی چھوٹی عمر کے آدمی تمہارے والد، تمہارے والد ہیں، تعجب، دھمکی، شکایت لگاتا ہوں، یہ تمہارے والد ہیں. یہ تمہارے والد ہیں، خوشی کا اظہار، ایک جملہ اردو کا ہے، یہ تمہارے والد ہیں. کاغذ پہ لکھا ہو تو آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ سوال ہے، یہ خبر ہے، یہ تعجب ہے، یہ دھمکی ہے، خوشی کا اظہار ہے، کیا ہے. لیکن کون بتا سکتا ہے؟ وہ بتا سکتا ہے جو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، جو میری پہلی بات بھی سن رہا ہے، اگلی بات بھی سن رہا ہے، چہرے کے آثار، ہاتھوں کے آثار بھی دیکھ رہا ہے، وہ میرے جملے کا بہترین تشریح کر سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی؟ تو اسی طرح میرے عزیزو، اردو کا جملہ نہیں سمجھ سکتے تو قرآن عربی میں، تو اس کی بہترین تشریح کون کر سکتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، کہ جس وقت اترا آپ نے اس پہ عمل کیسے کیا، اور اس کے بہترین گواہ صحابہ، رضوان اللہ علیہ اجمعین. صرف عربی سے بھی قرآن سے ہدایت نہیں ملتی. میں تو اردو کی بات تو اب تو لوگ کہتے ہیں اردو سے چند جملے پڑھ لیے اور ترجمہ دیکھ لیا اور وہ خود کہتے ہیں ہم نے ریسرچ کیا ہے اور اب تو اور آسانی ہو گئی, گوگل کو استاد بنا لیا. حالانکہ گوگل جو رزلٹ دیتا ہے نا وہ رزلٹ دیتا ہے افراد کے لحاظ سے. اگر بہت سارے جھوٹے کسی کام کو سچ کہیں گے تو وہ خبر کیا دے گا؟ سچ کہے گا, اس لیے کہ جھوٹوں نے اتفاق کر لیا. ٹھیک ہے نا, جھوٹوں نے اتفاق کر لیا کہ اس کو سچ بنانا ہے تو گوگل اس کو سچ کہے گا. یعنی اگر مثال کے طور پہ سارے جھوٹے اور فراڈی اکٹھے ہو جائیں کسی دیندار کو دہشت گرد کہہ دیں تو گوگل کر کے جائے گا, اس کو دہشت گرد کہے گا نا, وہ تو رزلٹ اس بنیاد پہ دیتا ہے. اور سارے فراڈی اور جھوٹے اکٹھے ہو جائیں کسی دہشت گرد کو کہیں یہ تو بڑا قوم کا محسن ہے, تو بتائیے گوگل کا رزلٹ دے گا؟ محسن کہے گا نا. لیکن ہمارا اعتماد کس پہ ہوتا ہے آج کل؟ گوگل کا کہہ رہا ہے. ڈاکٹر بھی وہیں سے نسخے دے کے علاج تجویز کر رہا ہوتا ہے. ہماری آخری ریسرچ بھی وہیں ہوتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے ہماری. تو کتاب بھی ضروری ہے اور کتاب والا بھی ضروری ہے. کتاب اللہ بھی ضروری, اللہ والا بھی ضروری. تو یہ اس آیت میں اس نقطے کی طرف متوجہ کیا کہ میاں واقعی اگر آپ سیدھا راستہ چاہتے ہیں نا تو قدم اٹھاؤ, کسی اللہ والے کو تلاش کرو, کسی صالح کی صحبت میں بیٹھو, کسی صالح کی صحبت میں قرآن سیکھو, کسی صالح کی صحبت میں زندگی گزارو, کسی صالح کو اپنی سرپرست کسی صالح کی سرپرستی میں آؤ جس کی زندگی قرآن کے مطابق ہو, سنت کے مطابق ہو. ٹھیک ہے, یہ قیامت تک رہیں گے. اور جس دن دنیا سے صالح چلا جائے گا نا دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا. یہ دنیا کا نظام اس وقت تک قائم ہے جب دنیا میں صالح موجود ہے. جس دن صالح دنیا سے چلا گیا دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ میاں ہم کہہ رہے ہیں کہ صالح کے پاس چلے جاؤ اور دنیا میں صالح ہو ہی نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں کمیاب ضرور ہو جائیں گے, نایاب ضرور ہو جائیں گے, کمی ضرور ہو جائے گی, لیکن ملیں گے ضرور, ملیں گے ضرور. تو اگر ہم واقعی اس دعا میں سچے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما, صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہے ان کی رہنمائی فرما, تو پھر آدمی ان کی تلاش بھی کرتا ہے, ان کی طرف قدم بھی اٹھاتا ہے, ان کی صحبت میں بھی جاتا ہے. اور پھر اللہ رہنمائی فرماتے ہیں کیونکہ میں دعا مانگ کے مانگ رہا ہوں نا. پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سچی طلب سے دعا مانگے اور کوشش کریں اور اللہ آپ کی رہنمائی نہ کرے, ہدایت نہ دے, ایسا نہیں ہو سکتا, یہ ناممکن ہے. پھر آپ کا ضرور ایسے لوگوں کے واسطہ پڑے گا جو واقعی اللہ کے مقبول ہوں گے. لیکن اندر کی طلب سچی ہو, صراط الذین انعمت علیہم, تو یہ تشریح ہے, یہ وضاحت ہے صراط مستقیم کی کہ صراط مستقیم دیکھنا ہے تو صالحین کی زندگی دیکھو, نبیوں کی زندگی دیکھو, شہیدوں کی زندگی دیکھو, صدیقین کی زندگی دیکھو, ان کی زندگی دیکھو, صراط مستقیم کا پتہ لگے گا تمہیں. اور اس کا دوسرا پہلو بھی منفی, صراط مستقیم کا منفی پہلو کہ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے ان سے اجتناب کرنا, منفی پہلو ان سے اجتناب کرنا. کن سے؟ غیر المغضوب علیہ, جن پر اللہ کا غضب ہوا, ولا الضالین, جو گمراہ ہوئے. صراط مستقیم کی وضاحت کے لیے دونوں پہلو, مثبت بھی منفی بھی. یہ مثبت پہلو ہے جن پر اللہ کا انعام ہے, یہ منفی پہلو ہے مغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے صراط مستقیم کی وضاحت ہو گئی. مغضوب اسے کہتے ہیں، اس میں تھوڑی سی اور وضاحت عرض کرتا ہوں. گویا کہ قرآن نے نا کہا آپ نبیوں کے راستے پہ، صدیقین کے راستے پہ، شہیدوں کے راستے پہ، صالحین کے راستے پہ چلیں. تو صالحین میں شہید بھی آ گیا، شہید بھی آ گیا، اور اس میں نبی بھی آ گئے، اس میں صدیق بھی آ گئے. اس لیے کہ ہر نبی صالح ہے، ہر شہید صالح ہے، ہر صدیق صالح ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک پروفیسر ہے. انسان تو سب ہے نا، انسان تو سب ہے نا. ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک پروفیسر ہے، لیکن ڈاکٹر سب ہیں، اے انسان سب ہیں. تو صالح اے ایسا لفظ ہے جس کو صدیق کے اندر بھی موجود ہے، جو نبی کے اندر بھی موجود ہے، جو شہید کے اندر بھی موجود ہے. تو گویا کہ آپ کہتے ہیں صراط الصالحین، اے اللہ صالحین کے راستے پہ چلا دے. اے اللہ صالحین ہیں کون؟ تو اس کی وضاحت موجود ہے. ہم صالحین کی پہچان کیسے کریں؟ تو فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صالح وہ ہوتا ہے جو غیر المغضوب بھی نہیں ہے. غیر المغضوب اسے کہتے ہیں جو جانتے بوجھتے، جانتے بوجھتے علم رکھنے کے باوجود اس کے دل کی گواہی موجود ہے کہ یہ راستہ سچ ہے، لیکن پھر بھی مفادات کی خاطر، پھر بھی تکبر کی خاطر، پھر بھی غرور کی خاطر اس سیدھے راستے کو اختیار نہیں کرتا، یہ ہوتا ہے مغضوب. جانتے بوجھتے علم رکھتی ہوئی ہے. اس زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے جن کی کتابوں میں اللہ کے نبی کی زندگی پوری سیرت موجود تھی اور پوری علامات موجود تھی، اور وہ دل سے جانتے تھے کہ آپ سچے ہیں، اور انہیں پورا یقین اور علم تھا کہ آپ ہی وہ آخری رسول ہیں، لیکن مفادات خطرے میں. انا تھی انا، چدراہٹ خطرے میں تھی، اقتدار جاتا تھا، مفادات جایا کرتے تھے، تو انہوں نے اس حق سچ کو قبول نہیں کیا. یہ ہے مغضوب. تو صالح وہ ہوتا ہے، صالح وہ ہوتا ہے جو مغضوب میں بھی داخل نہیں. اور ضالین کون سے؟ ضالین وہ ہوتا ہے جو بھٹک گیا، لیکن اس کی بھٹکنے کی وجہ اس کی جہالت ہے، گمراہی کی وجہ جہالت ہے، اس کو صحیح علم نہیں آیا، وہ غلط راستے پہ چڑھ گیا، وہ غلط لوگوں کے پیچھے چل پڑا، اس نے غلط طریقہ اختیار کر لیا. جی اصل تو یہودی ہیں، یہودیوں کے پاس کتاب موجود تھی، وہ اس زمانے کے اہل علم کہلاتے تھے، اور وہ اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور ضالین سے مراد عیسائی ہے، جن کے پاس صحیح علم نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، وہ گمراہ ہوئی ہے ضالین کی وجہ سے. تو آج بھی اس قسم کے لوگ موجود ہوں گے. ہر دور کے لیے تو مغضوب آئے گا نا، جو جانتے بوجھتے گمراہ ہوگا مغضوب ہوگا، اور جو جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے گمراہ ہوا، وہ ضالین میں داخل ہوگا. تو صالح کسے کہتے ہیں؟ صالح اسے کہتے ہیں جس کا علم بھی ٹھیک ہو، علم بھی ٹھیک ہو، ضالین میں نہ ہو، کہ اس کے پاس علم ہی نہیں تھا، اور ساتھ ساتھ علم کے ساتھ ساتھ اس پر اس کا عمل بھی ہو، مغضوب میں داخل نہ ہو، کہ علم ہے عمل نہیں. ضالین وہ ہے جو علم ہی نہیں ہے. تو صالح وہ ہوا جس کا علم بھی محمد رسول اللہ تک پہنچتا ہو، اور جس کا عمل بھی محمد رسول اللہ تک پہنچتا ہو. اسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں عالم ربانی، وہ علم والا جو واقعی اللہ والا بھی ہو، جس کا علم بھی صحیح ہو محمد رسول اللہ تک پہنچتا ہو اور جس کا عمل کی سند بھی محمد رسول اللہ تک پہنچتی ہو. تو قیامت تک آپ کو اگر علم زندگی ملے گی ہدایت کی تو یہ وہ طبقہ ہے جس کا علم بھی ٹھیک ہو عمل بھی ٹھیک ہو. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں ایک خاص چیز کی طرف توجہ دلائی کہ آپ سیدھا راستہ چاہتے ہیں تو پھر آپ انہیں تلاش کریں, صراط الذین انعمت علیہم, جن کا علم بھی ٹھیک ہو عمل بھی ٹھیک, جو نمونہ ہو اس زندگی کے. اور غیر المغضوب علیہم, اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہے اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو بھٹک گئے, اور ان کی بھٹکنے کی وجہ ان کی جہالت ہے, اور مغضوب جن کی گمراہی اور غضب کی وجہ اپنے علم پر عمل نہ کرنا, اپنے علم پر عمل نہ کرنا اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئی. تو یہ ایک جامع ترین دعا ہے صراط مستقیم کی, اور اگلی آیات کے اندر آپ کو اس صراط مستقیم کی وضاحت کی گئی, تشریح کی گئی, مثبت انداز میں بھی منفی انداز میں بھی, اور ساتھ ساتھ رہنمائی کی گئی کہ یہ صراط مستقیم تک ہم پہنچیں گے کیسے, یہ راستہ ملے گا کیسے. تو ان لوگوں کا اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی جو ایک نمونہ ہے صراط مستقیم کی, اور جن کی زندگی گزری ہے صراط مستقیم پر, اور جن کی زندگی گزر رہی ہے صراط مستقیم پر, یہ بہترین نمونہ. عام طور پہ لوگ بس اوقات کہہ دیتے ہیں میاں دین کسی کی اجارہ داری تو نہیں ہے نا, تو واقعی دین کا علم کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, لیکن اس دین کے علم حاصل کرنے کی کوئی شرائط تو ہے نا میاں. اب کوئی کہہ دے میاں لوہار, کہہ دے نائی, کہہ دے میاں ڈاکٹری کا علم, کوئی ڈاکٹروں کا اجارہ داری تو نہیں ہے, میں بھی ڈاکٹری کرنے لگ جاؤں گا, اسے کہہ دے گا میاں کسی کی اجارہ داری نہیں, لیکن سیکھنا تو پڑے گا نا, کسی کو صحبت میں بھی جانا پڑے گا نا, ٹھیک ہے نا. تو ایسی دین بھی اور دین کا علم بھی کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے اس کو حاصل کرنے کے شرائط تو ہوں گے, ہر ایرا غیرا, ٹھیک ہے نا, رائے دینے لگ جائے دین کے بارے میں, اردو کی کتابیں پڑھ کے اردو کے ترجمے دیکھ کر وہ سمجھے میں محقق بن گیا, یہ تو گمراہی ہے نا. کسی بھی فن کی مہارت کے لیے کمال تک پہنچنے کے لیے ظاہر ایک شخصیت بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس فن کی کتابیں بھی ضروری ہوتی ہیں. تو دین کے علم کے لیے بھی دین کی کتاب بھی ضروری ہے اور دین والا بھی ضروری ہے. تو یہ ایک مختصر سی بات سورہ فاتحہ تھی, اور ہم آخری بات سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ سے کہتے ہیں. دیکھو شروع کی تین بلکہ ایک بات اور کہہ دیتا ہوں, میں ہم نے عرض کیا تھا کہ پہلے تین آیتیں تین بنیادی عقائد کے بارے میں, توحید بتائی تھی, رسالت بتائی تھی, قیامت بتائی تھی. آج ہم اس کو پوری صورت پہ لے کے آتے ہیں, کیسے کہ اور تھوڑی وضاحت کے ساتھ ہو جائے گا کہ اس پوری صورت میں پانچ چیزوں کا ذکر ہے اور پورے قرآن اس کی وضاحت ہے. وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز توحید ہے. ہم کہتے ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک الرحمن الرحیم, یہاں تک توحید کہتے ہیں. مالک یوم الدین کے اندر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ قیامت ہے. اور صراط الذین انعمت علیہ, اس میں نبی بھی آ گئے نا, اور اس میں صالحین بھی آ گئے, دو اس میں آ گئے, ایک نبی اس میں آ گئے, رسالت رسول اس میں آ گئے, اور دوسرا ان لوگوں کا ذکر آ گئے جو ماننے والے ہیں, اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ان لوگوں کا ذکر آ گیا جو نہ ماننے والے. تو پوری سورہ فاتحہ میں پانچ چیزوں کا ذکر آ گیا, توحید, رسالت, قیامت, ماننے والوں کا ذکر, نہ ماننے والوں کا ذکر. اور پورے قرآن میں آپ جہاں بھی کھولیں گے تو یہ پانچ چیزیں ملیں گی آپ کو. تو اس طریقے سے قرآن ایک دیباچہ, ایک فرشت آ گئی, اور آگے پورا کا پورا قرآن اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت آ گئی. سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم آپ سے ایک بات عرض کرتے ہیں کہ پہلے تین آیات میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اس میں اللہ کی حمد و تعریف ہے نا, اللہ کی حمد ہے, اللہ کی تعریف ہے, شکر ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس میں ایک عہد ہے. اہدنا الصراط المستقیم کے آخر تک کیا دعا ہے. تین آیتیں پہلے شکر کی ہیں, تعریف کی ہیں, آخری تین آیتیں کس کی ہیں بھائی؟ دعا کی ہیں. تو آدمی کی زندگی میں دو ہی واسطے ہوتے ہیں، یا تو جو خواہش ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے، جو چاہت ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. تو جب زندگی میں چاہتیں پوری ہو رہی ہوں تو شکر کرنے کی عادت ڈالو. اور دوسری صورت کیا ہوتی ہے، حاجت اور چاہت پوری نہیں ہو رہی ہوتی، پھر کیا کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، پھر دعا کرنا چاہیے. تو میرے عزیزو، اگر پوری زندگی اس پہ لے آؤ، یا تو اللہ کا شکر کرتے ہوئے نظر آئے یا اللہ سے مانگتے ہوئے نظر آؤ، تو پھر دیکھیے اللہ سے کیا قرب اور پیار نصیب ہوتا ہے. اگر پوری زندگی اس پہ لے آؤ، یا تو اللہ کا شکر کرتے ہوئے نظر آؤ یا اللہ سے مانگتے ہوئے نظر آؤ. اللہ کو اپنے در کا بھکاری بھی بڑا پسند ہے، بہت پیار ہے اللہ کو، ٹھیک ہے نا. اپنی زندگی ان دو چیزوں پہ لے آؤ. جو سورہ فاتحہ کا آج سبق ہے، ختم ہو رہی ہے نا بھائی، ختم ہو رہی ہے، تو اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو. شکر دیکھو، نعمتیں دیکھو تو شکر کرتے رہو. چاہت پوری ہو رہی ہے، حاجت پوری ہو رہی ہے، شکر کرو ہر وقت. اور حاجت ہے، ضرورت ہے، تو پھر اللہ سے مانگتے ہوئے نظر آؤ، یا مانگتے ہوئے نظر آؤ یا شکر کرتے ہوئے نظر آؤ، اس سے اللہ سے بڑا پیار آئے گا. اور یہ آج کا سبق اور یہ ہدایت ہے ہمیں سورہ فاتحہ سے، کہ ہم اسے اپنی زندگی کا وظیفہ اور معمول بنا لیں. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک.